السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج ہم لوگوں نے انشاءاللہ جواہر القرآن میں جز 5 یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کا انتخاب کیا ہے. 32 ہے، اور ایک اور آیت ہے جو بہت مشہور آیت ہے قرآن کریم کی، آیت نمبر 34. انشاءاللہ ہم اسے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جواہر پاروں میں ہمارے لیے کیا حکمتیں اور کیا باتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں سورہ نساء مدنی سورت ہے، اور سورہ نساء کے تعلق سے جو ہمیں بات ملتی ہے کہ اس میں خواتین سے ریلیٹڈ کافی باتیں موجود ہیں. خواتین کا جو حق ہے انہیں وہ دلوایا گیا ہے، اور اس سورت کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خواتین پر کتنا مہربان ہے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہیں، اللہ تعالی کی مخلوق ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک مرد اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک دونوں برابر ہیں. ہاں، اگر فرق ہو سکتا ہے تو اس بنا پر فرق ہو سکتا ہے کہ ایک اگر زیادہ عمل صالح کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی. تو یہاں پر سورہ نساء کے بارے میں ایک کسی کا کہنا ہے، کسی غیر مسلم کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہ واقعی میں، یعنی قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے لکھی ہے، یہ تو غلط انہوں نے بات کی، تو میں ضرور کہتے کہ کسی خاتون کی لکھی ہوئی، کیونکہ اس میں خاتون کے، خواتین کے حق بہت زیادہ بتائے گئے ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو غیر مسلم کہتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں، خواتین ہو یا مرد ہو، کسی کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا. اسی بنا پر اس میں خواتین کے حقوق ہمیں زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت دراصل ایسا وہ معاشرہ تھا جس میں خواتین کی کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں تھی. عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ان کا ایک کال ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے، ہم عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کو ہم بہت ہی کمتر سمجھتے تھے. یہ تو قرآن کی وجہ سے عورتوں کو اتنی اہمیت اور اتنی حیثیت نصیب ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن نے خواتین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ قرآن ہی تھا، یہ قرآن ہی کی بدولت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت خواتین ہر قسم کی ترقی کرتی چلی گئیں. فرسٹ اگر ہم دیکھیں تو پہلی سب سے بڑی اسکالر، سب سے عظیم خاتون عائشہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، احادیث میں ان کی قدر و قیمت بیان کی گئی ہے کہ اتنا بڑا درجہ ملا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام آیا. تو یہ اسلام ہے دراصل جو خواتین کو بالکل برابری کا، یہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر درجہ دیتا ہے. تو اسی بنا پر آج ہم نے یہ آیت کو چوز کیا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ نہ تم تمنا کرو، نہ تم آرزو کرو اس فضل کی جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے، یہ جو اکثر کانوں میں جملے پڑھتے ہیں، یقین جانیے کہ بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری خواتین بھی بعض اوقات یا تو وہ بیزار ہو کر یا بعض اوقات کام کی جھنجھلاہٹ کی وجہ سے اکثر یہ کہنے اور سننے کو ملتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا ہم مرد ہوتے، کتنا اچھا ہوتا اگر ہم لڑکا ہوتے، یہ تو گھریلو جھنجھٹوں سے ہمیں فرصت نہیں ہے، روزانہ گھر کے کام، بچوں کو پروان چڑھانا، پرورش کرنا، بچوں کے جھمیلے، گھر کے جھمیلے، اس بنا پر وہ کہتی کہ کاش ہم مرد ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی وہ آرزو یا وہ تمنا نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں نہیں دی، جو ہمارے اختیار میں نہیں رکھی۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے، جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے، الحمدللہ یہ کافی ہے۔ اگر ہم دوسروں کی تمنا کریں گے، جیسے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی اگر یہ سوچے کہ اچھا کاش میں مرد ہوتی، کاش میں لڑکا ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ لڑکا ہونے کی صورت میں آپ زیادہ، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوتی، یا ہو سکتا ہے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتی۔ جس طرح سے ایک عورت ہونے کے ناطے، خاتون ہونے کے ناطے، یا لڑکی ہونے کے ناطے جتنا ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتی ہیں، اتنا ہو سکتا ہے لڑکا ہونے کے ناطے نہ ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پر الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ ہمیں جو نہیں ملا ہے اس کی تمنا کرنا ہے۔ جو نہیں ملا اس کو چھوڑ دیں، جو ہے ابھی اس پر شکر ادا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ جیسے کہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم جو ہے کیئرفل رہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے، کیونکہ جو ہے ہمارے پاس وہی بہت قیمتی ہے۔ اگر ہو سکتا جو جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہوں وہ ناقص ہوتا، اس میں کچھ کمی ہوتی، اس کی بنا پر ہمارا کچھ نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیا چیز ہمارے لیے درست ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو اسی بنا پر یہاں پر بیسیکلی دیکھا جائے تو حسد کی بات کی گئی ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کو جو چیز ملی ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کچھ لوگ اس میں جیلسی میں اس قدر آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جو چیز مجھے نہیں ملی تو وہ سامنے والے کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ یہ حسد کا بدترین درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد۔ تو حسد میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ اچھا جو کچھ ان کو ملا ہے وہ مجھے مل جائے اور ان کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ ورسٹ قسم ہے اس کی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کے پاس ہے تو وہ مجھے بھی ملے، تو کوئی بات نہیں، اس کی خواہش کرنا، تمنا کرنا کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس سے چھن جائے، اور جو ملا ہے اس پر شکر گزاری کرو۔ اگر تم کو بھی چاہیے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واسأل اللہ من فضلی، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ تم اللہ سے مانگو، تم لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ لوگوں سے کیوں حسد کرتے ہو؟ لوگوں سے کیوں جلسی فیل کرتے ہو؟ کیوں تم ان کے پیچھے پڑے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواتین بنایا ہے، خواتین کے حیثیت سے چنا ہے، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، حکمت ہوگی۔ بعض اوقات کچھ خواتین بچوں کی پرورش کرنے کے سلسلے میں اتنی جھنجھلا جاتی ہیں، بعض اوقات کبھی ان کو تیز قسم کے شوہر مل جاتے ہیں، تیز مزاج کے، یا سسرال ان کو تھوڑا سا سخت مل جاتا ہے تو کہتی کہ کاش ہم لڑکی نہ ہوتی۔ تو یہ کاش کا لفظ یہ اس طرح کا کہ ہم نے یہ نہیں ہونا تھا، ہم نے وہ نہیں ہونا تھا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی بنا پر کیوں کہا گیا حدیث میں کہ یہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کر دیتی ہے، یعنی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے یہ حسد، نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو جو بچی کھچی نیکیاں ہوتی ہیں ہماری، یہ جو تھوڑی بہت نیکیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری چلی جاتی ہے اس حسد کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لڑکوں کو، یا سوری کئی لڑکیوں کو آپ نے سنا ہوگا جو ہمیشہ اس فکر میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ہائے میرا رنگ کم ہے، فلاں کی جیسا میرا رنگ ہونا چاہیے تھا، فلاں کا کتنا فیئر ہے، ہائے میری ناک چھوٹی سی ہے، فلاں کی جیسی میری ناک ہونی چاہیے تھی، کتنی پتلی اور ستوا ناک ہے، ہائے میری آنکھیں چھوٹی ہے، فلاں کی جیسی میری آنکھیں ہونا تھا، کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ جو اپنے پاس ہے اس پر کوئی شکر گزاری نہیں، اس پر اللہ کا شکر نہیں ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس پر نظر۔ اور اب دیکھیں کہ اس کی وجہ سے انسان کبھی شکر گزاری نہیں کر سکتا، یعنی جب وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا رہے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو کہ کون تم سے زیادہ آگے ہے دین میں، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو۔ لیکن ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تو نیچے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کبھی ہم یہ خواہش نہیں کریں گے، کبھی ہم یہ کوشش نہیں کریں گے، یا کبھی ہماری زبان سے نہیں نکلے گا کہ اچھا فلاں کتنے نفل روزے رکھتے ہیں مجھے بھی رکھنا چاہیے، فلاں کتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مجھے بھی کرنا چاہیے، فلاں کتنی زیادہ دین کے کاموں میں لگے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے، وہ نہیں ہم سوچتے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں ہم خوب سوچتے ہیں کہ فلاں کے گھر گئے ان کے صوفے ایسے تھے ہمارے بھی صوفے اس سے بہتر ہو، ان کا گھر ایسا تھا ہمارا گھر اس سے بہتر ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز درست نہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ جو اپنے پاس ہے اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ خواتین کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمیشہ بیویوں کو دوسروں کی، اپنی سہیلیوں کی بیویوں کی، جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کی سیلری زیادہ اچھی لگتی ہے، ان کی جاب زیادہ اچھی لگتی ہے، دوسروں کے بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں، دوسروں کے بچوں کا رزلٹ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہر بات میں ہم دوسروں کے بچوں کی بات گنواتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے ایسے ہمارے ایسے نہیں ہیں، فلاں کے ہسبینڈ ایسے ہمارے ہسبینڈ ایسے نہیں ہیں، فلاں کا گھر ایسا ہمارا گھر ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اپنے آپ پر تو نظر نہیں ہے، دوسروں کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ تین چیزیں ہیں جو کہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، جو اس کا روٹ کاز ہے، دیکھا جائے تو اس کے روٹ کاز ہیں۔ ایک تو تکبر، اور یہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیلسی یا حسد جس کو ہم کہہ لیں، اسی کی بنا پر، حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور پھر ایک ہے حرص، تو آدم علیہ السلام کو ہمیشہ جنت میں رہنے کی طلب نے، ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی بات ماننے پر اکسایا، اور اس طرح سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ تو یہ تین چیزوں کو اگر ہم اپنے اندر سے نکال دیں، ایک کیا ہے؟ تکبر، ایروگنس، دوسرا حسد، جیلسی، اور تیسرا حرص یا حوث۔ یہ چیزوں کو اگر ہم اپنے اندر سے نکال دیں تو یقین جانے کی زندگی بہت آسان ہو جائے۔ اور یہ حسد کا الٹ کیا ہے؟ دراصل شکر گزاری ہے۔ تو دوسروں کو دیکھ کر اس طرح سے حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پاس کی جو نعمت ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کریں، اس کو ہم گنیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس کیا کچھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ٹھیک ہے آنکھیں بڑی بڑی نہیں چھوٹی ہے، لیکن ہم سوچیں کہ الحمدللہ آنکھیں تو دی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آنکھ لے لیتا، ایک ہی آنکھ رکھتا، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں دیتا لیکن دونوں آنکھوں سے بینائی لے لیتا، تو وہ شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہ کہ دوسروں سے جلیں۔ اور یہ جو مادہ پرستانہ سوچ ہوتی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ خود غرض بنا دیتی ہے، سیلفشنس اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ سے انسان خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہم جو اپنے پاس ہے اس کو دیکھیں، ہو سکتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے اور ہمیں آج لگتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہونے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے، کفر کرنے لگتے، اللہ نہ کرے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور نقصان میں ہم مبتلا ہو جاتے۔ تو بعض اوقات سامنے والے کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ چیز اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہمارے لیے وہ نقصان کا باعث ہو سکتی تھی۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں رکھا، اگر اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں ہم کو پیدا کیا تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اس میں ہمارے لیے بھلائی تھی، ہمارے لیے فائدہ تھا۔ کیسے؟ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے اور مومن بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے اور مضبوط ایمان والے بھی تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس وقت ہم ہوتے، اللہ نہ کرے اس وقت اگر منافقین میں ہمارا شمار ہو جاتا تو، یا مشرکین میں ہمارا شمار ہو جاتا، تو پھر ہم کیا کرتے آپ سوچیں؟ تو الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو جو ہے ہمارے پاس اس وقت اس پر شکر کریں، جو پرانی باتیں ہیں، جو نہیں ہیں اس پر ہم نہ سوچیں۔ تو یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر شکر گزاری کو پیدا کرے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ہم کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، دوسروں کے پاس کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس میں فرما دی کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم الا بعد، کہ نہ تم تمنا کرو، نہ تم آرزو کرو، نہ تم خواہش کرو، نہ تم دوسروں کو دیکھو، جو تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کو دوسروں میں نہ تلاش کرو، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہاں، لیکن اگر ہم کر سکتے ہیں دو چیزوں میں رشک، تو وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کہ لا حسد الا فی اثنتین، الرجل آتاہ اللہ، کہ نہیں ہے حسد یا رشک لیکن دو چیزوں میں، کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو، تو وہ اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے مطابق پھر فیصلے کرتا ہو۔ صرف یہ دو چیزیں ہیں جس میں آپ رشک کر سکتے ہیں۔ اور وہی والی بات ہو گئی کہ جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تو یہ وہی والی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو اگر ہم کو بھی اپنے آس پاس ایسے لوگ کوئی دکھائی دیتے ہوں کہ جو مالدار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوں، تو ہم ان کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں مزید مال خرچ کریں اپنا۔ یا پھر اگر آپ کو اپنے آس پاس کوئی دکھائی دیتا ہو کہ جو فقہ میں ماہر ہے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، جو دین کی تبلیغ کرنے میں ماہر ہے، جو قرآن کی تفسیر کرنے میں ماہر ہے، ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنا دے یا ہمیں اس سے زیادہ نصیب فرما۔ کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اگر آپ دین کی حکمت مانگتے ہیں، فقہ کو سیکھنے کا آپ کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، اس سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پھر من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین۔ تو ان چیزوں میں آپ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔ ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے جو جلن اور حسد ہوتا ہے، یہ بعض وقت ہم اتنے تھوڑے دلے ہوتے ہیں، چھوٹے دل کے، جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن چونکہ ہم خواتین ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کو موقع اس کا سابقہ پیش آیا ہوگا۔ آپ کسی شاپ میں جاتی ہیں، جو سیلس مین ہے یا شاپ کیپر ہے آپ کو کپڑے دکھا رہا ہوتا ہے یا کوئی چیزیں جو بھی آپ لینے کے لیے گئی ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی گھریلو اشیاء ہوتی ہیں آپ خریدنے کے لیے گئیں، آپ کو سیلس مین جو آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کے بازو میں کچھ اور خواتین کھڑی ہیں، ان کو جو سیلس مین دکھا رہا ہوتا ہے آپ کی ساری نظر اس پر ہوتی ہے۔ اور اتفاق اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بازو کھڑی والی خاتون نے ایک کوئی ڈریس پسند کر لیا یا کوئی چیز پسند کر لی، اب آپ کا سارا دل اسی میں اٹکا ہوا ہے کہ نہیں، ہم کو تو وہی والا چاہیے تھا جو ان کے پاس ہے، ہم کو وہی چاہیے تھا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، دیکھیں آپ، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے کو، ہمیں جو دکھا رہا ہوتا ہے شاپ کیپر یا سیلس مین، وہ ہمیں پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے ہسبینڈ کی سیلری خواتین کو پسند نہیں آتی ہے کہ اچھا فلاں کی سیلری بہت زیادہ ہے، فلاں کے بچے بہت اچھے ہیں، فلاں کے ہسبینڈ کی جاب بہت اچھی ہے، فلاں کا گھر بہت اچھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، دراصل دیکھا جائے تو جو ہے اس پر قانع نہیں ہے، اس پر قناعت نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس کی طلب اور تڑپ ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں باتیں ملتی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ اگر کسی کو صبر کرنے والا دل مل جائے یا قناعت کرنے والا دل مل جائے اور شکر کرنے والا دل مل جائے اور ذکر کرنے والی زبان مل جائے، تو وہ سمجھے کامیاب پرسن ہے۔ اگر ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، اگر ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، اگر ہماری زبان سے اللہ کا ذکر نہیں جاری ہوتا، تو پھر ایسا پرسن کوئی فائدے کا نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی چیز مطلوب اور درکار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر شکر گزاری ہی نہیں ہے۔ تو کبھی بھی خواتین، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاتون بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت بنانا پسند کیا ہے، خواتین بنایا ہے، لڑکی بنایا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ بحیثیت خواتین بھی جو ہمارے دور میں کی گزری ہیں خواتین، ہماری تاریخ جو ہے ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال آپ لے لیں، حضرت آسیہ کی مثال آپ لے لیں، حضرت مریم کی آپ مثال لے لیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک نہیں کئی خواتین ہیں، ورقہ بن نوفل ہیں، ام ورقہ بن نوفل، پھر اسی طرح سے خولہ بنت ثعلبہ، کتنی خواتین کا ہم کو ذکر ملتا ہے، خنثہ رضی اللہ عنہا ہے، ام امارہ ہے، تو یہ ساری خواتین ہی تو تھیں۔ اگر یہ بھی اس طرح سے افسوس کرتی کہ اچھا ہائے کاش ہم کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو ایسی کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے خاتون بھی بنایا ہے، عورت بھی بنایا ہے، تو اس میں رہ کر بھی ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری فیلڈ کھلی رکھی ہیں، ہم اس میں نیکیوں میں سبقت لے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ خود دیکھیں، خنثہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے چار بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو تیار کیا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، تمہارے نسب میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، اور بہادری سے لڑنا، جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ کر نہ آنا۔ اور کہنے لگی کہ یعنی مجھے، ان کے ہسبینڈ نہیں تھے تو میں کوئی شہید کی بیوی تو نہیں کہلا سکتی، لیکن میں شہید کی ماں کہلا سکتی ہوں۔ چاروں کو بہت اچھا سبق دیا، درس دیا، چاروں کے چاروں جنگ میں گئے، بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ ان کی شہادت پر ایک آنسو نہیں بہایا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے چاروں بیٹوں کی شہادت سے سرفراز کیا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری خاطر اپنے بچوں کو تیری ہی راہ میں جان دینے کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ معمولی قربانی کے چار بیٹے تھے اور چاروں کے چاروں بیٹوں کو بھیج دیا جہاد میں، اور جب چاروں کے شہید ہونے کی خبر ملی تو اس پر کوئی ایک آنسو، کوئی غم، کوئی افسوس نہیں۔ تو خواتین تو یہ بھی ہوتی ہیں، ایسی بھی خواتین تھیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہا، آپ دیکھیں پہلی شہید خاتون کا لقب جن کو ملا، کہ اسلام کی راہ میں پہلا خون جس کا بہا، پہلی جان جو گئی خواتین میں، وہ سمیہ رضی اللہ عنہا تھی، ان کی جان گئی۔ تو بحیثیت خواتین، بحیثیت ایک خاتون، کے انہوں نے ایک صحیح رول پلے نہیں کیا اسلام کی خاطر، قربانی نہیں دی انہوں نے، ان کا نام نہیں آج موجود۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ، یعنی سب سے مشہور خواتین میں سب سے بڑی اسکالر مانی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ایک گریٹ آنر ہے یہ، آپ دیکھیں ان کے لیے، اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ تو بحیثیت خاتون ہی ہم بہت کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بہت ساری فیلڈ کھلی ہیں۔ تو ہم کیوں تمنا کریں، ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کاش تو نے ہمیں مرد بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواتین ہی بنایا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ خواتین جو تھی ان کے اتنے ناز نخرے کون اٹھاتا ہے، خواتین کو صنف نازک کہا گیا ہے، تو یہ نازکی جو خواتین میں ہیں، کون ان کے لیے آ کر ڈور کھولتا ہے، کون ان کے لیے آگے پہلے بڑھ کر راستہ دیتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے سے پردے والی خواتین جاتی ہیں، لوگ اپنی اسپیڈ میں آتی ہوئی کار روک دیتے ہیں۔ کتنی عزت ہے نا خواتین کی، کتنا بڑا درجہ ان کو ملا، کتنا بڑا آنر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے، اور وہ خلیفہ تھے، اور اس وقت خلافت تقریباً بہت بڑے علاقے تک پھیل گئی تھی، یعنی بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا تھا۔ تو اتنے بڑے علاقے کے خلیفہ تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک بوڑھی خاتون انہیں راستے میں روک لیتی ہے اور ان کو باتیں سناتی کہ اے عمر، میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب تم عمیر تھے اور تم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سر جھکایا، ان کی ساری بات سنتے کھڑے رہتے ہیں پیشنس سے، صبر سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے کہتے کہ یہ بڑھیا کو معلوم نہیں ہے شاید کہ آپ امیر المومنین ہیں، اور یہ امیر المومنین کا اتنا وقت کیوں لے رہی ہے بڑھیا، امیر المومنین کا وقت بہت قیمتی ہے، اور کہتے کہ تم کیوں انہیں اتنی باتیں سنا رہی ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کو خاموش کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چپ رہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، یہ تو وہ خاتون ہیں جن کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر سنی، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کی بات نہ سنیں؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا آنر، کتنا رسپیکٹ ہے عورت کے لیے۔ اسی طرح سے خطبہ دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اور خطبے میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے کوئی زیادہ مہر مقرر نہیں کرے گا، بس کم سے کم مہر مقرر کریں جب نکاح ہوتا ہے۔ تو ایک خاتون خطبے میں سے اٹھ کر کہتی ہیں کہ اے امیر المومنین، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص نہیں کیا ہے اور اس کی لمٹ نہیں باندھی ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو لمیٹڈ کرنے والے یا اس کو مختصر کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ قنطارن کا لفظ آتا ہے، کہ تم انہیں چاہے ڈھیروں دے چکے ہو مال تو تم ان سے واپس نہ لو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ سوچے کہ خطبے میں کھڑے ہیں، امیر المومنین ہیں، کہتے کہ افسوس اے عمر تجھ پر کہ ہر کوئی تجھ سے زیادہ فقیہ ہے۔ ایک خاتون نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کر دی اور کہنے لگے کہ عمر اپنی بات سے رجوع کرتا ہے، جس کو جتنا مہر باندھنا ہے وہ اپنا مہر باندھے۔ سوچیں ذرا، سبحان اللہ، یہ خواتین کی عزت تھی۔ خواتین کو بحیثیت خواتین ہی عزت ملتی ہے۔ ہم نے آج کیا کر دیا کہ ہم نے اس قدر سے دوڑ لگا دی ہے، مرد اور عورت دونوں کمپٹیشن میں آ گئے ہیں، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، عورت مرد کو دشمن سمجھنے لگی ہے، اسی بنا پر ہر فیلڈ میں ایک دوسرے سے مقابلہ۔ جبکہ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک پہیہ بھی نکل جائے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے ایک پہیے کو اس طرح سے کر دیا کہ ہم عورتیں کہتی ہیں کہ اچھا ہم کو بھی مردوں کے برابر درجہ ملنا چاہیے، عورتیں آزاد ہیں، عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، عورتیں مرد کے برابر ہیں، تو عورتوں نے پھر مردوں کے جیسے کپڑے پہننے شروع کر دیے، مردوں کے جیسے بال کٹوانے شروع کر دیے، مردوں کے جیسے آفیسز میں جاب کرنا شروع کر دیا، مردوں کے جیسا اسٹائل، مردوں کے جیسی ہر چیز۔ تو کوا چلا، ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ کیا کوا بھلا ہنس بن سکتا ہے؟ ہنس کے جیسا چل لینے سے بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں نا۔ تو کیوں ہم تمنا کرتے ہیں، کیوں آج کل نعرے لگ رہے ہیں، کیوں آج کل اتنی جو این جی اوز ہیں وہ زبردستی روڈز پہ نکل کے اور جگہ جگہ آرگنائزیشنز بنتی جا رہی ہیں، اور عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج زندگیاں پریشان حال ہیں، آج زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہر کوئی حقوق 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 کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی فرائض کو نبھانا نہیں چاہتا۔ عورت کہتی کہ میں کیوں کھانا بناؤں، میں کیا نوکر ہوں؟ جیسے ابھی حال ہی میں ایک طلاق ہوئی ہے، یقین جانیے، اور وہ طلاق کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں جاب کرتے تھے۔ ہسبینڈ نے کہا کہ تم مجھے ناشتہ کیوں نہیں بنا کر دیتی ہو روزانہ صبح، میرے کپڑے تیار نہیں ملتے، مجھے میرے کپڑے کہاں ہیں؟ تو وائف کہتی ہے اپنے کپڑے خود تلاش کرو، اپنا ناشتہ خود بناؤ، کیا میں نہیں کرتی ہوں کہ ناشتہ اپنا خود سے بناتی ہوں؟ اور اس بات پر طلاق ہو گئی۔ تو اصل میں ہم اپنا درجہ پہچانیں، ہم اپنی ذمہ داری پہچانیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بحیثیت خاتون کے پیدا کیا ہے تو ایک خاتون ہونے کے ناطے ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ ہم کو وہ تمنا نہیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرد کیوں نہیں بنا دیا، اور پھر اس چکر میں ہم اپنی چال بھی بھول جائیں۔ اپنے میدان سے جب ہم باہر نکلیں گے، روڈ کراس کریں گے، حدود کراس کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے، پھر تو اس طرح کے کیسز ہوں گے، اس طرح کے پرابلمس آئیں گے ہمارے آج زندگی میں جو آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ بھی سیم اسی طرح سے آج ٹوٹ رہا ہے جیسے کہ ویسٹرن کلچر میں ہوا اور ویسٹرن کنٹریز میں ہوا، کہ گھر گھر نہیں رہے، کیونکہ عورت اور مرد دونوں ریس میں لگے ہیں، دوڑ میں لگے ہیں۔ عورت تمنا کر رہی ہے کہ میں بھی مرد بن جاؤں اور مجھے بھی مرد کے برابر درجہ مل جائے، لیکن آپ مجھے بتائیے کبھی درجہ ملا عورت کو مرد کے برابر؟ ملا آج تک؟ کوئی بھی ویسٹرن کنٹریز میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میجورٹی مرد وہاں کے پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، مرد وہاں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھلے ہی ہندوستان اور پاکستان میں تو پھر بھی آپ کو مل جائیں گے کہ کوئی خواتین تھیں پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر، لیکن آپ کو ویسٹرن کنٹریز میں اور امریکہ میں تو آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ملے گا کہ وہاں کا ہمیشہ پریسیڈنٹ کون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کا کسی خاتون کو آنے ہی نہیں دیا گیا، جو سب سے بڑھ چڑھ کر نعرے لگاتے ہیں نا کہ اچھا ہم عورت کو برابر کا درجہ دے رہے ہیں، تو عورت خوب ریس لگاتی ہے، خوب دوڑ لگاتی ہے، اپنا لباس بھی اتار کر پھینک دی اس نے اس دوڑ میں، لیکن ملا اس کو کچھ بھی نہیں۔ آج ٹرک ڈرائیو کرتی ہے عورت، وہاں پر پیٹرول پمپ پر ایک معمولی نوکر کی حیثیت سے عورت پیٹرول گاڑیوں میں بھرا کرتی ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتی عورت۔ تنخواہیں آپ سروے کروا لیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر یقین نہ کریں، آپ وہ دیکھیں انٹرنیٹ سے، آپ جو ہے سارے ریشوز دیکھیں کہ جہاں جہاں پر بھی مرد اور عورت دونوں کام کر رہے ہیں، دونوں ایک جیسی محنت کرتے ہیں، دونوں کا ایک جیسا پیشہ ہے، لیکن سیلری مردوں کی زیادہ ہے، عورتوں کی کم۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کس نے عورت کو گھٹایا درجہ اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مرد کمائیں گے وہ ان کا حصہ ہے، جو عورتیں کمائیں گی وہ ان کا حصہ ہے۔ کوئی ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کی ریس میں نہ لگ جاؤ۔ ہاں تم اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ لوگوں سے بھیک مانگیں گے آج کے، اچھا ہم کو بھی، یہ عورتیں جو بھیک ہی تو مانگ رہی ہیں نا، آج جا کر خواتین بھیک مانگ رہی ہیں، مردوں سے کہتی کہ اچھا ہمیں اپنے برابر کا درجہ دو۔ انہوں نے برابر کا درجہ تو دے دیا لیکن بے عزت کر کے دیا، لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ عزت کے ساتھ عورت کو وہ درجہ دیتا ہے، اتنی رسپیکٹ بڑھائی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو کہا کہ 3 درجہ زیادہ ہے ماں کا بنسبت باپ کے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کون زیادہ ہے، آپ مجھے بتائیں کون زیادہ ہے؟ 3 گنا درجہ زیادہ ماں کا، اور پھر چوتھے نمبر پر والد۔ سبحان اللہ، کتنا گریٹ آنر ہے یہاں پر۔ تو آپ دیکھیں عورت کے لیے بیوی سے کہا کہ یہ نازک آبگینے ہیں، میں تمہیں بیویوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو بیویوں کے ساتھ مہربان ہیں، وہ سب سے اچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر چڑھنے لگی، ہم سب جانتے ہیں ان کی ہائٹ تھوڑی کم تھی، تو ان سے اونٹ پر چڑھا نہیں جاتا تھا، تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر پیر رکھ کر اونٹ پر چڑھا کرتی تھیں۔ سوچیں کتنا بڑا درجہ، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر پیر رکھ کر ان کی بیوی اونٹ پر چڑھا کرتی تھی سواری پر۔ سبحان اللہ، یہ درجہ دیتا ہے عورت کو اسلام، اور عورت کو عورت رکھ کر ہی یہ درجہ دیتا ہے، اس کی جنس کو، اس کی بظاہر حلیے کو چینج کر کے نہیں دیتا کہ تم باہر نکلو اپنی عزت اور اپنی عصمت گنواؤ تب ہم تم کو وہ درجہ دیں گے، نہیں، عورت کو بحیثیت عورت وہ درجہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مت تم تمنا کرو، مت تم چاہو، کیوں تم زبردستی اس سراب کے پیچھے بھاگتی ہو جو تمہارے ہاتھ ہی آنے والے، دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن وہ پانی ہے نہیں، وہ تو زہر ہے دیکھا جائے تو۔ اس کی وجہ سے آج خواتین نے اپنی عزت گنوائی، عصمت گنوائی، اپنا گھر چھوڑا، گھر بار برباد کر لیا، بچے چھوڑ دیے، اپنا سب کچھ گنوا دیا، اور پھر بھی ملا کیا اس کو؟ ملی ہے وہ عزت عورت کو؟ کیا آج ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا باہر روڈ پر 12 بجے رات یا 2:30 بجے رات میں ایک مرد جیسے اکیلا جا سکتا ہے، کیا عورت جا سکتی ہے؟ اگر آزادی مل بھی گئی اس کو تو کیا عورت جائے گی آزاد اس طرح سے باہر؟ تو اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کس کو پکارے گی مدد کے لیے وہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عورت بنایا ہے، تو اس کے کچھ حدود ہیں، وہ ان حدود میں رہے، نہ تمنا کرے، نہ جو ہے اس طرح کی آرزو کرے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آیت کو سامنے رکھنا تھا، جو اگلی آیت ہے ہماری، کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ یہاں اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بلکہ نگران کا لفظ آیا ہے، اور نگران کس کو کہتے ہیں؟ جو دیکھ بھال کرنے والا ہو، جو ذمہ داری اٹھانے والا ہو، جو پروٹیکٹ کرتا ہو، جو حفاظت کرتا ہو، جو ہر طرح سے مال خرچ کرتا ہو، اس کو قوام کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے معنی دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قوام کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ جو ایک عورت کو بھلاوے میں ڈال دیا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا کہ تم جو ہے آزاد ہو، تم مردوں کے انڈر میں نہیں ہو، تم تو آزاد ہو، لہٰذا تم اپنی آزادی کی دوڑ میں خوب آگے بھاگو اور مردوں کو پیچھے چھوڑ دو، اور کسی مرد کی بات ماننے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نگران کون ہے؟ اگر ہم بیٹی ہیں تو ہمارے والد نگران ہے کہ نہیں؟ اگر بہن ہے تو بھائی نگران ہے، اگر بیوی ہے تو ہسبینڈ نگران ہے نا، اور اگر ماں ہے تو بیٹا نگران ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا یہ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارے ہسبینڈ ہم پر حکومت چلاتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہمیشہ چلتی کس کی ہے؟ گھر جب بنتا ہے تو گھر بنانے کے لیے روم، کتنے روم بنیں گے، کہاں بیڈ روم ہوگا، اس کی کیا سائز ہوگی، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ آپ بتائیں کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ عورتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ اپنے بیٹے کے لیے جب ہم لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو لڑکی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ کیا ہم جو گھر کے مرد حضرات ہیں وہ کرتے ہیں؟ نہیں، ماں ہی کرتی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں کوئی چیز شاپنگ آنی ہے، شاپنگ کی جو لسٹ بنتی ہے، گھر کے روز مرہ کے اخراجات ہیں یا جو بھی سب کچھ ہے، وہ سب کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ لسٹ کون بناتا ہے گھر کی؟ خاتون بناتی ہے نا۔ پھر اسی طرح سے فرنیچر کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی ڈیزائن کیسی ہوگی، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ ماں ڈیسائیڈ کرتی ہے نا، گھر کی عورت، بیوی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو پھر یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، دیکھا جائے تو یہاں تو چل رہی، ہر جگہ جو مرضی چل رہی ہے وہ خاتون کی چل رہی ہے، اور یہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، بالکل آزادی ہے، اسلام نہیں روکتا ہے اس سے۔ اسلام تو دراصل بتاتا ہے کہ جب باہر کے معاملات جو ہیں اس میں مرد قوام ہے، کہ عورت کو گھر سے باہر کس جگہ جانا ہے، وہ اکیلی جائے گی یا کون اس کے ساتھ جائے گا، کیونکہ اس کو باہر پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اس کو کسی نگران کی ضرورت ہے۔ کوئی گھر میں ایک نگران تو ہونا چاہیے نا، جس کی وجہ سے سارے معاملات اچھے سے چلیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اسکول ہے، اسکول میں سارے ٹیچرز ہی ٹیچرز ہیں، کوئی پرنسپل نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس اسکول کا پرفارمنس اچھا ہوگا کسی بھی طور سے؟ ہوگا اچھا؟ نہیں نا۔ اسی طرح سے ایک کوئی آفس ہے، کوئی ادارہ ہے، وہاں پر بہت سارے ورکرز ہیں کام کرنے والے، لیکن وہاں پر کوئی باس ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی اس آفس کا جو مین پرسن ہے وہی نہیں ہے، تو وہ آفس کا کام اچھے سے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سے ایک فیکٹری ہے، فیکٹری میں بہت سارے ورکرز ہیں جو کام کرنے والے، اگر ان کے اوپر سپروائزر نہ ہو تو کیا وہ فیکٹری کے ورکرز سے ہی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ایک صحیح منظم انداز میں زندگی گزارنے کے لیے، ایک صحیح تنظیم کے لیے، صحیح نظم و ضبط کے لیے کسی ایک کو نگران بنانا ضروری تھا۔ تو چونکہ مرد کو اس لیے نگران بنایا کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور عورتوں کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل ایسا رکھا ہی نہیں، بنایا نہیں کہ ہم بے دھڑک اپنا سارا مال اپنے بچوں اور اپنے شوہر پر خرچ کریں۔ یقین جانیے یہ جو مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میں مردوں کے اندر رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا دل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، سب جتنی خواتین سن رہی ہیں سب سوچیں، کبھی ہمارے والدین، ہمارے والد، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے ہسبینڈ، کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیوی کو نہ دلاؤں، خود لے لوں کپڑے؟ کبھی بیٹوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی امی کو یا اپنی بہنوں کو نہ دلاؤں خود لے لوں، کبھی بھائیوں نے یہ سوچا یا کبھی والد نے یہ سوچا کہ میری بیٹیوں کو جو چیز نہ ملے مجھے مل جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ آپ دیکھیں اگر ہمارے چار لباس بنتے ہیں تو ہسبینڈ ایک ہی ڈریس بناتے ہیں، اگر ہم سال بھر میں چار جو ہے کچھ چیزیں خریدتے ہیں چاہے وہ شوز ہوں کچھ بھی ہوں ہسبینڈ ایک ہی لیتے ہیں، یا بیٹے یا ہمارے بھائی وہ اپنے لیے کتنا کم خریدتے ہیں، حالانکہ کماتا کون ہے، کماتا کون ہے آپ بتائیں، یہی لوگ کماتے ہیں نا، مرد حضرات کماتے ہیں لیکن خرچ کرتے کس پر ہیں آپ دیکھیں، اور خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، اگر بیوی بچوں کو دلاتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے دل رکھا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا بڑا دل ہے ہی نہیں یقین جانے، ایون اپنے بچوں پر بھی ہماری اپنی خود کی پاکٹ منی ہوگی نا ہم اتنا بے دھڑک نہیں خرچ کریں گے جتنا والد خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم نہیں خرچ کر سکتے، ماں ہوتے ہوئے بھی نہیں خرچ کر سکتے ہم. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر نگران بنا دیا تو اس میں کیسی ہمارے کو جیلسی اور کیسا حسد اور کیسی ہم کو پھر یہ تمنا کہ کاش میں مرد ہوتی یا میں ہسبینڈ ہوتی. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے بھی ہمیں دور رکھے. آپ دیکھیں نا پھر کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ ساری زندگیاں تباہ اور برباد ہو گئیں، گھر بکھر گئے، گھر ٹوٹ گئے. کس سے مقابلہ کر رہی ہے عورت؟ اگر عورت باہر نکل کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ مطلب میں بھی مرد کے برابر ہوں، مجھے بھی وہ درجہ دیا جائے، کس سے مقابلہ کر رہی ہے وہ؟ اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے ہسبینڈ سے. تو یہ سب دراصل شیطان کی چالیں ہیں جو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے فرار کے لیے یا اس سے بغاوت کے لیے وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. اسی لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کی چالوں سے بچا، اس کے وسوسوں سے بچا. اور یہ شیطان نما انسان ہیں جو مغربی کلچر کو ہمارے اندر رچا دینا، بسا دینا چاہتے ہیں، ان سے ہم کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی میں آپ کے ساتھ. بہت اچھی کہانی آئی تھی ایک میگزین میں کہ ایک خاتون تھی اور بچے بڑے ہو گئے، تو خاتون نے کہا کہ میں کیوں گھر میں بیٹھی رہوں اور میرے پاس تو اچھی صلاحیتیں بھی ہیں، کیوں نہ میں جاب کر لوں. تو وہ اپنے ہسبینڈ کے سورسز استعمال کر کے کہیں اسکول میں جاب وغیرہ کر لیتی ہے. اب جب پہلی سیلری کا انتظار ہوتا ہے اس کو کہ پہلی سیلری آئے گی تو میں کیا کروں گی، وہ پورا مہینہ پلان بناتی ہے وہ خاتون کہ میں یہ خرچ کروں گی، وہ خرچ کروں گی. اچھا ہم لاسٹ منتھ فلاں فلاں شاپ میں گئے تھے اور مجھے فلاں ڈریس پسند آیا تھا تو میں وہ ڈریس خریدوں گی، میرے بیٹے کو فلاں اسکول بیگ پسند آیا تھا جو کہ بہت مہنگا تھا میں وہ خرید کر اس کو دوں گی، میرے ہسبینڈ کو فلاں شوز پسند آئے تھے لیکن ہم خرید نہیں سکے تھے وہ ان کو خریدوں گی. اب پورا مہینہ بھر وہ پلان بناتی ہے اور پھر جب پہلی تاریخ آتی ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ جاتی ہے شاپ میں، پہلے تو اپنا لباس لینے کے لیے جاتی ہے، جو لباس اس کو پسند آیا تھا جب وہ خریدنے کے لیے جاتی ہے تو کہتی ہے کہ سوچتی ہے کہ اچھا اتنا مہنگا لباس اگر میں اپنا خرید لوں گی تو پھر بچے کے لیے بیگ کہاں سے خریدوں گی. تو وہ ڈراپ کر دیتی ہے اپنا یہ آئیڈیا. پھر اس کے بعد بچے کا بیگ خریدنے کے لیے جاتی ہے تو بچے کا بیگ ہی بہت مہنگا ہوتا ہے اسکول بیگ، تو سوچتی کہ اگر یہ ایک بیگ ہی خریدی تو میری تو پوری سیلری ختم ہو جائے گی، پھر میں اپنے ہسبینڈ کے لیے شوز کہاں سے خریدوں گی. پھر شوز کی دکان پر جاتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے شو پسند کرتی ہے، وہ بھی کافی مہنگا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی نہیں خریدتی اور پورے پیسے لے کر واپس گھر آ جاتی ہے. چونکہ ایک تاریخ ہی ہوتی ہے اور ہسبینڈ کی بھی سیلری اس دن ہونا ہوتی ہے، تو جب ہسبینڈ تھوڑا لیٹ گھر آتے ہیں تو دیکھتی کہ سارے شاپر سے بھرا پڑا ہے ان کا ہاتھ. جب شاپر دیکھتی ہے تو اس میں وہی لباس جو اس نے پسند کیا تھا، وہی ڈریس اور وہی شو اور وہی بیگ اس میں سے نکلتے ہیں. تو اس وقت اس کی سمجھ میں آتی ہے اور وہ وہی آیت دل میں سوچتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدہم علی بعد وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بس اب کرنا کیا ہے؟ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، بس ہمیں اطاعت کرنی ہے شوہر کی. حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور زکات دے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، اتنا بڑا آپ دیکھیں ہمیں درجہ دیا گیا صرف کس بنا پر کہ اگر ہم نماز کی پابندی کر لیتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں اور شوہر کی اطاعت کرتی ہیں. لیکن آج ہم میں سے کتنی خواتین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی دیکھی ہے. پوچھا گیا کہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا گیا کہ تم لوگ ناشکری بہت کرتی ہو اور سب سے زیادہ اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہو. آج کتنی ساری خواتین ایسی جو اپنے ہسبینڈ کو پریشان کرتی رہتی ہیں اسی بنا پر کہ جو نہیں دلا سکتے وہ دلانے کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، یا پھر کسی اور طریقے سے پریشان کرتی ہیں یا باتیں سنا کر یا اس طرح سے. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر والی تو بنایا. حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے ایک اپنے والدین کے گھر بیٹھی رہتی ہو, پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے, تو پھر وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے کہ شوہر ہمیشہ اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے, بھلائی کرتا رہتا ہے, صرف کوئی ایک چیز میں کمی کر دے تو کہتی ہے کہ تم سے تو مجھے کبھی کوئی سکھ ہی نہیں ملا. تو خواتین اکثر ایسی کہتی ہیں نا, ذرا سا اگر ہسبینڈ کوئی ایک آدھ معاملے میں کچھ کمی کر دے تو آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہی جواب ہوتا ہے خواتین کا, یہی جملہ ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم کو جو ہے اس پر شکر گزاری کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں, جن سے ہمیں سیکھنا ہے, جو ہمارے رول ماڈل ہیں, ان سے ہمیں سیکھنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین تھے, اور یہ بہت ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کافی سخت مزاج تھے, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کہ میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے. جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے اندر سے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کی آواز آ رہی تھی, جو زور زور سے باتیں سنا رہی تھی. تو وہ شخص وہیں سے لوٹ گیا. تو آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر عورت میں کہیں کوئی ٹیڑھ ہے, کوئی کمی ہے, تو کوئی بات نہیں, اس سے درگزر کرو. اگر آج کے لوگ عورت پر اس طرح سے ڈھونس جماتے ہیں, کوئی اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے, بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے, یا اس کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے, یا پھر اس طرح سے اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے, تو یہ اس کا خود کا قصور ہے, اس کی خود کی سوچ, اس کی خود کی جہالت ہے. یہ اسلام نے یہ تصور نہیں دیا ہے. اسلام نے تو تصور ہمیں دیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ. ہم سب جانتے ہیں کہ مرد کو نگران تو بنایا گیا ہے, لیکن حاکم نہیں بنایا گیا. عورت اس کی محکوم نہیں ہے, وہ اس کا خیال رکھے, اس کے حقوق ادا کرے, اس کے حقوق کو پورا کرے. تو یہاں تو آپ دیکھیں کہ اگر دونوں کو اپنے اپنے فرائض کو سمجھنا چاہیے, مقابلہ کرنے کی بجائے, ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی بجائے, آپ دیکھیں کہ دونوں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, دونوں اپنے فرائض کو ادا کریں, حقوق کی رٹ نہ لگائیں کہ میرا حق یہ ہے, میرا حق یہ ہے. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کریں, اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں. بیوی کو اس طرح سے سیکنڈ درجہ نہ دیں. بیوی کی اپنی جگہ بہت اہمیت اور بہت فضیلت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بیویوں کی ہی اس میں ہم کو جو صحیح بہترین جو مثال ملتی ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی اپنے بچوں کی اور اپنے ہسبینڈ کی خدمت کیا کرتی تھیں, بہت محنت کرتی تھیں, خود اپنے ہاتھ سے گیہوں چکی میں ڈال کر پیسا کرتی تھیں. اور وہ چونکہ اس زمانے میں تو پتھر کی چکی ہوا کرتی تھی, تو اس کو گول گھمانا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے پھر آٹا بنتا تھا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے روزانہ جو پیسا کرتی, اس کی آٹے کی گوند کی روٹی بناتی, اور چولہا پھونکتی, جس کی وجہ سے ان کے یعنی آنکھوں میں دھواں بھی جاتا تھا, اور ان کے کپڑے کالے ہو جاتے تھے, اور ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. تو لیکن اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ اس طرح سے خدمت کرتی اور کھانا بناتی تھی. ایک پرفیکٹ بیوی تھی اور پرفیکٹ ماں تھی, ماشاء اللہ. تو بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہیں, وہ حقوق کی رٹ نہیں لگاتی ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہم کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی, ان کی خدمت کرنی ہوگی. تو یہ ایسی ہوتی ہیں بیویاں. ایک دفعہ ایک غلام مانگنے کے لیے آئیں بھی علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بیٹی, مجھے بھی اصحاب صفہ کا خیال رکھنا ہے. تو ویسے ہی واپس لوٹ گئیں. اس طرح اپنے ہسبینڈ کو اور بچوں کا خیال رکھتی تھی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ, آپ دیکھیں کہ کتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے. ہم سب جانتے ہیں بہت چہیتی بیوی تھیں آپ کی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اور ان کو گمان یہ تھا, ہر صحابی یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہی ایسا تھا سب کے ساتھ. تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں, یعنی آپ کو کون محبوب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میری مراد خواتین سے نہیں تھی, میری مراد تو مردوں میں سے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا جواب دیا وہ بھی سننے کے قابل ہے. آپ نے کہا کہ عائشہ کا باپ, یعنی اس وقت بھی نام لیا تو کس کا نام لیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا. اور پھر وہ پوچھتے گئے تو آپ نے پھر عمر رضی اللہ عنہ کہا, پھر عثمان, علی, اس طرح سے. تو پھر وہ خاموش ہو کر انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میرا نمبر تو پھر بہت آخر میں آئے گا, کیونکہ یہ سارے جو لوگ تھے سابقون الاولون تھے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول اس طرح سے محبوب رکھتے تھے اپنی بیوی کو. لیکن آپ دیکھیں کہ وہی عائشہ رضی اللہ عنہ جو اتنی کم عمر تھیں, آپ کو اتنی چہیتی تھی, محبوب تھی, لیکن کس طرح سے خدمت کیا کرتی تھی اللہ کے رسول کی. ان کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے یا پھر آپ مسجد میں ہوتے, اپنا سر اندر کرتے تو وہ بال دھو دیا کرتی تھی, کنگھی اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی اللہ کے رسول کی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے, ابو بکر صدیق اندر آتے ہیں اور باہر ابو بکر صدیق کو لوگ باتیں سنا رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز چلی جائے گی، جو تیمم کا واقعہ تھا۔ تو ابو بکر صدیق بہت غصہ ہوئے، اندر آتے ہیں، خیمے کے اندر آتے ہیں اور ان کی پسلیوں میں کچوکے لگاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے کتنی باتیں سننی پڑ رہی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی، میں نے نہ سی کی آواز نکالی نہ میں ہلی، کیونکہ میرے گود میں اللہ کے رسول سر رکھے سو رہے تھے، تو میں نے ان کی نیند کو ڈسٹرب کرنا صحیح نہ سمجھا۔ آپ سوچیں کیسی ماشاءاللہ فرما برداری تھی اور کیسا خیال تھا اپنے شوہر کا، سبحان اللہ۔ تو ہمیں تو سیکھنے کے لیے یہ ہماری ساری خواتین موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کی ہمارے پاس سیرت موجود ہے۔ ہم کیوں آج دنیا میں دیکھیں کہ فلاں کون سی خواتین ہیں جو عزت کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں، اور این جی اوز اس طرح کے بہت سارے آج کل بنتے جا رہے ہیں کہ اچھا عورت کو آزادی دو، اس کو چار دیواری سے باہر نکالو، عورت مردوں کی نہیں سنیں گی، عورت اور مردوں کے حقوق برابر ہیں۔ تو یہ جو اتنے حقوق کی رٹ لگائے ہوئے، پہلے یہ تو دے دیں اپنی بیویوں کو حقوق۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو رپورٹ ہمیں ملتی ہے، سب سے زیادہ بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے برٹین میں، برٹین میں سب سے زیادہ پولیس میں جو رپورٹس آتی ہیں وہ بیویاں شکایت لے کر آتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہم کو بہت مارتے ہیں۔ یہ ویسٹرن جو یورپین کنٹریز کی میں بات کر رہی ہوں، یورپ میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے، اسلام میں تو مردوں کو قوام بنایا گیا ہے لیکن وہاں پر ان کو نگران بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر یہی کہ آپ دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسی خاتون تھی، کس قدر اللہ کے رسول کا خیال رکھا کہ اللہ کے رسول سے سب مرتے دم تک ان کی یاد کرتے تھے، ان کی سہیلیوں تک کو آپ قربانی کا گوشت بھجواتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت پسند تھی، ہمیشہ ساتھ دیا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا رشک کے مارے کہ آپ تو ہمیشہ ان کا ذکر کرتی ہیں، وہ لال مسوڑوں والی، یعنی بہت ایجڈ جو ہو چکی تھیں، کہنے لگے کہ انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب سب نے مجھے جھٹلایا۔ خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ پر خرچ کیا جب کوئی مجھ پر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر وہ میرے بچوں کی ماں تھی، کیسے پرورش کی اپنے بچوں کی، اللہ کے رسول کو کتنا ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے سکون کا خیال رکھتی تھی۔ ان کو اپنے چچرے بھائی کے پاس لے کر گئیں جب وہی نازل ہوئی، تو کتنا ان کو ہر طرح سے انہوں نے خیال رکھا، کتنی ذہین تھی ماشاءاللہ۔ تو بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بیویاں اس طرح سے اپنے ہسبینڈ سے کمپیٹ کرنے والی نہیں ہوتی یا اپنے ہسبینڈ کو تکلیف دینے والی نہیں ہوتی۔ اور جیسے پیچھے ہم نے حدیث پڑھی، آپ نے سنی ہوگی، الدنیا خیر المتاع و خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے لیکن اس میں سب سے بہترین جو فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے، اچھی بیوی۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جاتی تو سمجھو اس کو دنیا کی پوری نعمت مل گئی۔ تو یہ بیویاں ہی ہوتی ہیں جو گھروں کو جنت کا نمونہ بناتی ہیں، یا یہ بیویاں ہی ہوتی ہیں جو گھروں کو جہنم کا ایک دہانہ بنا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں بنا، یا ہماری بیٹیاں بھی ایسی ہوں جو اگلے گھروں میں جائیں تو وہ ایک اچھی نیک بیویاں بنیں، اچھی بیٹیاں ہوں، ہم اچھی مائیں بن سکیں اور اچھی بیویاں بن سکیں انشاءاللہ۔ ہم اس طرح سے کمپٹیشن کرنے والے نہ ہوں بلکہ ہم ساتھ مل کر چلنے والے ہوں، تاکہ اپنے جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، ایک بہترین سوسائٹی اور ایک بہترین معاشرہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جو ایک معاشرے کا یونٹ، آپ دیکھیں ایک خاندان ایک گھر ہے، تو یہ جو یونٹ ہے، یہ اکائی اگر اچھی ہوگی تو پورا معاشرہ اچھا رہے گا۔ اور یہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہم نے سنا کہ کیسی بیوی تھی، وہ اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں ایکسپلین کیا ہے۔
There was only one who could comfort him, to help him see the light, to ease his fears, to reassure, was Khadija his wife. He said, Zamiluni, Zamiluni, Dathiruni, Dathiruni, a mighty task has come before me, I need you here with me. She was a woman of nobility, successful in all her trade. Many wealthy men had asked for her,
she turned them all away. But when she saw Muhammad, a shining moon, may peace be on his soul. He was a light for her, so right for her, her life will now be whole. But she had never seen him so distressed as he was there that day. She would comfort him and hold him tight and chase his doubts away. When he said, Zamiluni, Zamiluni, Dathiruni, Dathiruni, a mighty task has come before me. I need you here with me, by my side, by my side. For stories of love in places dark and cold, where we have a guiding light for the whole world to behold. We're so selfish in our ways to the ones we hold so close. Our own pleasure and happiness is what we value. But she sacrificed all her wealth and everything she had. And he honored her and gave her faith when the times were bad, when times were bad. Oh. Now years have passed, times have changed since Khadija breathed her last. And the message of the one true God was spreading far and vast. But then he came across some jewelry that Khadija had once worn. His eyes began to swell with tears, his heart began to she was there for him when the times were rough and his enemies were cruel. She was the first believer, so keen and eager to comfort a Rasul. When he said, Zamiluni, Zamiluni, Dathiruni, Dathiruni, a mighty task has come before me. I need you here with me, by my side, by my side, by my side. Rasulullah, Habibullah.
Alhamdulillah, hamare samne phir bahut sari misalein hain aur خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک بہترین بیوی تھی، بہترین ماں تھی اور بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندی تھی. اور صرف خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں، ہمارے سامنے بہت سارے مثالیں ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے یہ جو رول ماڈلز گزرے ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنے والا بنائے، نہ کہ آج ہم مغربی کلچر کو اپنا کر اپنی زندگی کو مشکل بنانے والے بنے، بلکہ ہم اپنے جو سنہری اصول ہیں ہمارے دین نے ہمیں جو دیے ہیں اس سے ہم اپنی زندگی کے اصول لیں اور اپنائیں اور اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ، تاکہ ہماری زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ کہا ہے، اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.